ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم ہیں آپ کے سامنے غامدی کے ساتھ میں، اور ہم عید کو ڈسکس کریں گے. ہم غامدی صاحب، عید الفطر، اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟
پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عید کیا چیز ہوتی ہے.
جی
دیکھیے، ہر قوم کو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو فطری طور پر کچھ تہوار مقرر کرنے کی رغبت ہوتی ہے. قومیں بھی مقرر کرتی ہیں، قبیلے بھی مقرر کرتے ہیں. جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، یہ دل چاہتا ہے لوگوں کا کوئی دن ایسا مقرر کیا جائے جس میں کچھ تفریحات بھی ہوں، ملنا بھی ہو، کچھ معاشرتی روابط میں ہوں. تو اس کے لیے چونکہ یہ دن بار بار آنا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر قیام پاکستان 14 اگست کو ہوا، تو ہم نے اس کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ ہم اس کی یاد منائیں گے. تو یہ بار بار آئے گا نا، تو بار بار آنے والی چیز کے لیے عید کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. چنانچہ یہ عید کا لفظ قرآن مجید کے نزول سے پہلے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اس طرح کے تہواروں کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا. بہت سی عیدوں کا ذکر جاہلیت کے زمانے میں بھی آتا ہے. قریش کے ہاں بھی اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، یہود کے ہاں بھی موجود تھیں. اس وقت جو بائبل ہمارے پاس ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بنی اسرائیل جو عیدیں مناتے تھے ان میں بہت سی عیدوں کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے ہاں بھی اور نصارہ کے ہاں بھی کچھ دن مقرر تھے. یا آپ نے دیکھا نا، کرسمس کا تہوار ہے اور اس طرح کے بعض تہوار ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی عید ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اسی کو کرسمس کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ان کی عید ہے. اس طرح کی عیدیں پہلے بھی رائج تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ کیا یہاں لوگ اس طرح کے تہوار مناتے ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کے تہوار یہود کے ہاں بھی ہیں، اس طرح کے تہوار اس سے پہلے بعض دوسری قومیں بھی مناتی رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے تہواروں کی جگہ ہمیں بھی دو تہوار دے دیے. یعنی دین چونکہ ایک تہذیب بھی بنتا ہے، تو تہذیب میں تہواروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ تہوار بعض وقت موسموں سے پیدا ہوتے ہیں، فصل کی کٹائی سے پیدا ہوتے ہیں، بہار سے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے باہمی روابط سے پیدا ہوتے ہیں، تاریخ کے بڑے بڑے واقعات سے پیدا ہوتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کے ہاں جب ان کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو ایک عید مقرر کر لی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دو دن مقرر کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اور ان دونوں کو بجائے اس کے کسی تاریخی واقعے سے محض وابستہ کر دیا جاتا یا کسی خاص موسم سے وابستہ کر دیا جاتا، ان کو ایک طریقے سے دو ایسے معاملات سے وابستہ کر دیا گیا جو ہمارے لیے بڑی تذکیر کا ذریعہ بنتے ہیں. رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، قرآن مجید اس رمضان میں نازل ہوا ہے، یہ ایک طریقے سے موسم بہار ہے نیکیوں کے لیے، لوگوں میں ایک بڑی رغبت اس جانب پیدا ہوتی ہے. وہ 30 دن کی تربیت گاہ سے گزر کر کامیابی کے ساتھ جب نکلتے ہیں تو ایک فرد کا احساس بھی ہوتا ہے. تو اس دن کو عید الفطر قرار دے دیا گیا. یعنی اس میں گویا کیا ہوا، ہم نے روزے رکھے ہوئے تھے، ہم نے روزے افطار کر لیے. یعنی ایک تو وہ افطار ہے نا جو ہم روز کرتے ہیں، تو ایک افطار اب 11 ماہ کے لیے ہو گئی ہے، یعنی روزے ختم ہو گئے. تو یہ افطار کی عید ہے. یعنی اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے مجسم اطاعت بن کر یہ 30 دن گزاریں، ایک طرح کی تربیت اپنی کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، ہمارے اندر جو خامیاں موجود تھیں ان کو دور کرنے کی صحیح کریں. تو یہ چیز ہے، یہ ایک بڑی سعادت ہے جو حاصل ہوئی. اس کی خوشی کے لیے ایک تہوار مقرر کر دیا گیا، اس میں سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں. پھر جس طرح کے ہمارے دین کا مزاج ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی چیزوں کے اندر ایک امتزاج پیدا کرتا ہے، وہ اس میں بھی پیدا کیا گیا. عید کے بارے میں بھی یہی سنت قائم کی گئی کہ مسلمانوں کا سربراہ یا اس کا کوئی نمائندہ خطبہ دے گا، وہ نماز کی امامت کرے گا، مسلمان ایک مقام پر اکٹھے ہوں گے، ریاست کی طرف سے اہتمام کیا جائے گا، سب کے سب لوگ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر باقی دن میں اپنے لوگوں سے ملیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کچھ تفریحات کریں گے. تو اس طریقے سے وہ جو تہوار کی ایک ضرورت انسانی تمدن کو ہوتی ہے وہ بھی پوری کر دی گئی، اور اس کے ساتھ مذہبیت کو، دین
بھی
کو
جوڑ دیا
وابستہ کر دیا.
صحیح. صدقہ فطر کے بارے میں بتائیے کہ اس کے کیا مسائل ہیں، یہ کس پہ واجب ہے؟
یہ ہر شخص پہ واجب ہے. یعنی یہاں تک کہ اگر ایک بچہ کل پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا، اس کے والدین کو، اس کے سرپرستوں کو وہ ادا کرنا ہوگا. تو یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ روزے آپ نے رکھے، ان میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ بھی ہو جائے، اور اگر آپ کے مال کے اندر کوئی خرابی ہے اس کی تطہیر بھی ہو جائے. اور عید کا موقع آ رہا ہے، اس موقع کے اوپر آپ کے بھائی ہوں گے جن کو بہرحال اس خوشی میں شریک ہونا ہے، اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ کی طرف سے ان کو یہ وسائل بھی میسر ہو جائیں. تو ایک لحاظ سے دیکھیے تو یہ آپ کی تطہیر بھی کرتا ہے، یہ کوتاہیوں کا ازالہ بھی کرتا ہے، اور یہ بھائیوں کی مدد کا ایک ذریعہ بھی بن جاتا ہے.
صحیح. آڈینس میں سے ہم کوسچن دیں گے. جی
غامدی صاحب، جیسے ابھی آپ نے صدقہ فطر کے بارے میں بتایا، اس میں ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا ہم یہ کسی غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں؟
جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں اصل میں ضرورت مند کو دیکھنا ہوتا ہے. یعنی خواہ وہ زکوٰۃ ہے، خواہ وہ کوئی اور صدقہ ہے. یہ صدقہ الفطر کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں اس کو دوسری تعبیر میں ادا کیا جاتا ہے, زکات الفطر, یعنی یہ آپ کے روزوں کی ایک طرح سے زکات نکل جاتی ہے. یہ بھی وہی چیز ہے. تو جس طرح زکات آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اس میں دیکھنا چاہیے کہ ضرورت مند ہے, مسکین ہے, غریب ہے, کوئی اجتماعی زندگی کا معاملہ ہے. جس طریقے سے زکات خرچ کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے یہ صدقہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے.
یوزلی تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح عید صرف روزانہ جو ہم نے 30 روزے رکھے اس کے بعد ایک خوشی ہے, تو بس کپڑے پہن لینا, نئے کپڑے پہن لینا کافی ہے, اچھے اچھے کھانے کھا لینا کافی ہے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ اس کے حساب سے کوئی خاص عبادت بھی ہے کیا؟ عید پہ کوئی خاص عبادت بھی کرنی چاہیے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ عید کو کس طرح مناتے تھے؟
وہی دو رکعتیں ہیں جو آپ اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں. یعنی اس موقع پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ انہیں بہت مختصر کر دیا گیا ہے, رکعتیں دو ہی ہیں. اس سے پہلے آپ یہ جانتی ہیں کہ خطبہ ہوگا, یعنی بلکہ عید کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. یعنی جمعہ کا خطبہ پہلے دیا جاتا ہے, عید کا خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے. آپ جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, کوئی اذان نہیں ہوتی, کوئی اقامت نہیں ہوتی. تو دو رکعتیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے, جو 10-15 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں. مختصر طریقے کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. خلفائے راشدین بھی بہت مختصر سا خطبہ دیتے تھے, لوگوں کو نصیحت کی, تذکیر کی, ان کو کچھ حالات سے باخبر کیا تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ ان کا نظم کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرا دی, جو اصل مقصود ہے خطبے کا. تو یہ کیا جاتا تھا. اتنا حصہ عبادت سے متعلق ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ ایک تہوار ہے, اس میں لوگ خوشی بھی منائیں گے, ملیں گے بھی, کھائیں گے بھی, پیئیں گے بھی, ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے بھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. آپ اچھے کپڑے بھی پہنتے تھے, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے. اس طرح کے موقع کے اوپر دوسرے لوگوں کے پاس ان کو ملتے بھی تھے, اپنے صحابہ کے ہاں جا کے کھانے پر مدعو ہوتے تھے, وہاں بھی جمع ہو جاتے تھے. یہ آپ کے عام طریقے تھے. عید میں اس چیز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ جس وقت آپ گھر سے نکلتے ہیں یا واپس آتے ہیں تو آپ تکبیرات بلند کرتے ہیں, جس کو آپ نے سنا ہوگا. یعنی اس میں اللہ کی حمد, اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے, الحمدللہ کا ورد کیا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے, اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں کہ جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں, تو اس سے گویا ایک فضا پیدا ہوتی ہے اللہ کی تکبیر کی, تحلیل کی, حمد کی, اللہ کے حضور میں مناجات کی. تو اس کو بھی عید میں ایک عبادت کا حصہ بنا دیا گیا ہے. یہ صبح کے وقت یہ معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ اٹھے, آپ نے اٹھ کے نہا دھو کے لباس پہنا, آپ عیدگاہ میں آئے, آپ نے اپنے امام کا خطبہ سنا ہے, آپ نے دو رکعتیں پڑھی ہیں, آپ نے اس طرح تکبیرات بلند کی ہیں, آپ گھر کو چلے گئے ہیں. اب آپ کے لیے آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ کچھ کھائیں گے, کچھ پیئیں گے, کچھ لوگوں سے ملیں گے, کچھ آپ دوسروں کو کچھ دیں گے, کچھ لیں گے ان سے, اور بہت سی چیزیں اس کے ساتھ پھر تمدن کے ساتھ شریک ہوتی چلی جاتی ہیں. ممکن ہے کہ ایک علاقے میں کچھ ایک روایات ہوں, کچھ دوسرے علاقے میں دوسری روایات ہوں. آپ کے یہاں اگر سویاں کھائی جاتی ہیں تو معلوم ہے کسی دوسری جگہ لوگ کیک کھانا پسند کریں. تو یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ تھوڑا بہت جیسے گا بجا لیتے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی روایات میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ بچیاں گا رہی تھیں, تو سیدنا ابوبکر صدیق نے آ کے ان کو روکا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں اور تم گا رہی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر ایسا نہ کرو, ان لکل قوم عیدن وہذا عیدنا, ہر قوم کے لیے ایک تہوار کا دن ہوتا ہے, عید کا دن ہوتا ہے, ہماری یہ عید ہے. تو اس موقع پر یہ بچیاں اس طرح کے جنگ بواس کے کچھ نغمے تھے جو وہ گا رہی تھیں. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایک موقع ایسا ہے کہ جس میں تفریحات میں بھی اگر لوگ وقت گزارتے ہیں تو یہ پسندیدہ چیز ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ جس منصب پر تھے, جو آپ کی حیثیت تھی, اس میں کچھ معمولات آپ کے تھے. جس طرح سے آپ نکلتے تھے, جیسے جا کر لوگوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے, جیسے تکبیرات بلند کرتے تھے, جس طرح سے جا کے خطبہ دیتے تھے, وہ آپ کے معمولات تھے. اور ایک عام آدمی کی حیثیت سے لوگوں کے معمولات ہوں گے. ہمارا دین یہ نہیں کرتا کہ ہر چیز کو ایک قاعدے میں پابند کر دے. کچھ چیزوں میں رہنمائی کرے گا, باقی آپ پر چھوڑ دے گا, اور آپ اس میں کچھ نئی ایجادات بھی کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ان کو مذہب یا دین نہ بنائے.
صحیح. یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان میں جس طرح ہم دنیا سے کٹ کے اپنے تمام معمولات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کھاتے پیتے اس کی مرضی سے ہیں, اور ہر ایکٹیویٹی اس کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں, اس کے بعد یہ اس کا ایک تحفہ ہے جو ہمیں ملتا ہے, اور ایک خوشی ہے جو ہمیں ملتی ہے, جس میں ہم آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں کہ ہم اسے جس طرح مرضی منائیں.
یہی بات ایک حدیث میں بیان بھی ہوئی ہے کہ بندہ مومن جس وقت افطار کرتا ہے تو ایک خوشی محسوس کرتا ہے. اس خوشی کا اس وقت بھی ظہور ہوتا ہے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں, اور پھر بحثیت مجموعی پورے رمضان کا افطار ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب ہمیں کامیابی کی اطلاع ملے گی تو اسی طرح کی کیفیت ہم پر طاری ہو جائے گی. ہمارے دین میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس میں آخرت آپ کو یاد رہے, آپ کو یہ معلوم رہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے, ایک دن آپ کو خدا کے حضور میں جانا ہے, اور وہاں پر بھی یہی صورت ہوگی. ایک روزہ وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں. ایک روزہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کا ہم نے پوری زندگی میں رکھا ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم سے کچھ تقاضے کیے گئے ہیں کہ ہم بدکاری نہیں کریں گے, ہم خیانت نہیں کریں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم بددیانتی نہیں کریں گے, کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ بھی ایک روزہ ہے نا. یعنی آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں, اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہیں. تو جس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوں گے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو وہاں پر بھی ایک احساس ہوگا کہ آزمائش سے نکل آئے, کامیاب ہو گئے ہیں, جو پابندیاں لگائی گئی تھیں ان کا ہم نے لحاظ رکھا ہے اور آج ہمیں فرشتوں کی طرف سے تحیت اور سلام مل رہا ہے, ہمارے لیے کامیابی کا موقع ہے. تو یہ کامیابی جو ہے یہ ایک طرح کی ہم کو رمضان کے بعد بھی حاصل ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عبادت میں سے گزارا, ہم اس عبادت میں شریک ہوئے اور ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی. جیسے کہ رمضان کے بارے میں بہت سی بشارتیں دی گئی ہیں کہ اگر آپ نے روزے رکھے ہیں, ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے, اس کی مغفرت متوجہ ہوتی ہے, آخر میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے حق ادا کر دیا, میں اسے اب جہنم سے نجات دوں گا. تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب مل کے ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہیں کہ ہماری اصل منزل آخرت ہے اور ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے توازن کے ساتھ اپنی یاد دہانی بھی کرا دی ہے اور دنیا کی زندگی میں جو ہماری رغبت ہے اس کا بھی لحاظ رکھا.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب ہمیں جوائن کرنے کا, ہمارے آڈینس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین, عید کی میری طرف سے, گاندھی صاحب کی طرف سے آپ کو پیش کی بہت بہت مبارکباد. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگر آپ ہمیں مبارکباد دینا چاہیں تو آپ ہمیں ٹویٹر پہ دے سکتے ہیں, فیس بک پیج پہ دے سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے gks@sama.tv, اس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.